اللہ اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے یہ. تو میرے عزیزوں, ہر وقت آپ یہاں رہ رہے ہیں نا, تو دل میں آپ کی یہ شکر کی کیفیت ہونی چاہیے, ایک شکر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ روئے زمین کے جو سب سے پیاری جگہ ہے جو آپ کو لگتی ہے, آپ نے مجھ جیسوں کو بھی اس جگہ پر بٹھا دیا ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش اور جہاں اللہ کے فرشتوں کی زندگیاں اور ڈیرے اور ان کی زندگیاں گزرتی ہیں. تو ایک شکر کی کیفیت ہو, جب اسی کو کوئی بہت بڑا انعام ملتا ہے تو اس کا دل بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ اگر ہمیں اس کی دولت دکھا دے تو شاید ہم اس دنیا میں برداشت نہ کر سکیں کہ اس پر کیا اللہ دیتا ہے. تو ایک شکر کی کیفیت ہو کہ اللہ نے ہمیں یہ ماحول اور یہ مسجد, کیا ہوتا ہے آپ باوضو ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کیا ہوتے ہیں آپ نیک لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے آپ نفل پڑھنے, یہ کیا جنت کا ماحول ہے نا, جنت کا ماحول ہے. تو اس میں ہر وقت جو کیفیت ہو وہ اللہ کے شکر کی ہو. اور ہمارے اللہ نے بتایا ہے جو شکر کرتا ہے اللہ پھر اسے اور دیتا ہے اور دیتا ہے. تو کیوں اگر اس رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ کا شکر رہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پھر موت تک اپنے گھر سے ہمیں کبھی محروم نہیں کریں گے. ہاں موت تک پھر اللہ اپنے گھر سے محروم نہیں کریں گے. یہ ایک سوال ہے اور جو تقریباً ہر مسلمان کے دماغ میں بھی آتا ہے, زبان پہ بھی آ جاتا ہے, اور سارے دنیا کا ذرائع ابلاغ بھی ہمیں دکھا رہا ہے اور دنیا کا نقشہ بھی ہمیں کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اور وہ سوال کیا ہے کہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, آخر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, آخر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ منظر دنیا کا ایسا ہی ہے, عمومی طور پہ پوری دنیا میں یہی منظر نظر آ رہا ہے. تو ایک سوال ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں اس کا جواب نہ دیا ہو. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان مسائل کا حل ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان مشکلات کے لیے نکلنے کی صورتیں ہمارے نبی نے ہمیں نہ بتائی ہوں. یہ سب کچھ موجود ہے. تو ہم یہ اس لیے اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ ہمارے اللہ نے ایسے حالات میں کیا کہا ہے, ہمارے رسول نے ہمیں ایسے حالات میں کیا بتایا ہے, اور ہمارے نبی نے ہمیں ان چیزوں کی نشاندہی کن بنیادوں پر فرمائی ہے کہ یہ حالات کب ایسے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, اور ان سے نکلنے کی شکل کیا ہے انفرادی طور پر بھی. ہاں ایک مسئلہ پوری دنیا کا نہیں ہے, ہر گھر کا بھی ہے. اور مسئلہ صرف ہر گھر کا نہیں ہے, ہر زندگی کا بھی مسئلہ ہے. شاید یہ کوئی گھر ہو جہاں محبتوں کے سارے پھول خوشبو دیتے ہوں, شاید یہ کوئی گھر ہو جہاں محبتوں کا ہر پھول خوشبو دیتا ہو, ورنہ تو کانٹے ہی کانٹے, کانٹے ہی کانٹے, کانٹے. شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں محبتوں کا ہر پھول کھلا ہوا ہو اور اس میں خوشبو ہو, شاید ہی ہو. خاندان پہلے کیا ہوتا تھا, محلے کا ایک بچہ سب کا بیٹا ہوا کرتا تھا, اور محلے کا بوڑھا سب کا بزرگ اور قابل احترام ہوا کرتا تھا. اور آج اپنے گھر کا بچہ قابل توجہ نہیں اور اپنے گھر کا بوڑھا قابل توجہ نہیں. تو مسئلہ پورے عالم کا نہیں ہے, ہر خاندان کا بھی ہے, مسئلہ ہر گھر کا بھی ہے, اور مسئلہ ہر زندگی کا بھی ہے, ہر زندگی کا بھی ہے. بس اوقات نوجوان حیران ہوتا ہے, گاڑی بھی ہے अब कारोबार भी है और हजार गज पे कोठी भी है, लेकिन बेचैनी बहुत है, परेशानी बहुत है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। न किसी से बात करने का दिल करता है, न किसी से मिलने का दिल करता है, न खाने में मजा आ रहा है। घर भी मौजूद है, कोठी भी है, स्टेटस भी है, पैसा भी है, लेकिन मजा नहीं है, मजा नहीं है। अब जब मजा नहीं है तो टाइम पूरा करता है सिगरेट से, उससे भी मजा पूरा नहीं होता, फिर चरस पीता है, फिर उससे आगे का नशा करता है, सिर्फ इसलिए कि ये जो बोरियत है ना, ये कैसे खत्म हो, ये जो बोरियत हो रही है ये कैसे खत्म हो, ये अंदर से जो बेचैनी है ये कैसे खत्म हो। फिर वो नशों की तरफ निकल जाता है और फिर मजे लेता है, जैसे कभी पुल के नीचे बैठा होता ना एक आदमी, खूब मजे से जला रहा होता है। तो आखिरी अंजाम फिर उसका वो होता है, वो कहता है इंजॉय, वो भी इंजॉय कर रहा होता है, वो भी इंजॉय कर रहा होता है। तो ये इंजॉय करने निकला था और कहां पहुंचा, पुल के नीचे इंजॉय हो रहा है। तो मेरे प्यारो, मेरा और आपका प्यारा हबीब तो बहुत ही मुझे और आपसे प्यार करते हैं। अल्लाह का एक नाम है रहीम, तो अल्लाह ने हमारे नबी को भी नाम दे दिया रहीम, आप भी रहीम है। अल्लाह का एक नाम है रऊफ, अल्लाह ने हमारे नबी का नाम भी रऊफ रखा है। इंतहाई रहम करने वाले अपनी उम्मत पर और इंतहाई शफकत करने वाले अपनी उम्मत पर, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये नबी ऐसा है कि अपनी उम्मत की भलाई चाहने में बहुत हरीस है, अपनी उम्मत की भलाई चाहने में बहुत हरीस है। तो ये कैसे हो सकता है कि आज उम्मत बेचैनी और परेशानियों के अंदर आग में जल रही हो और इस दौर के बारे में अल्लाह के नबी ने हमारी रहनुमाई न की हो, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो इस सवाल के जवाब में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करना चाहें और कौमी सतह पे मुसलमान अपने मसाइल का हल करना चाहे और मुसलमान आलमी सतह पे अपने मसाइल और परेशानियां हल करना चाहे, तो हमारे नबी ने सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। तो इंशाल्लाह हम इस सवाल को और फिर इसको जवाब को पढ़ते हैं और इंशाल्लाह मुज़ाकरा करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान तबाह होते जा रहे हैं, आखिर उनको क्या करना चाहिए? ये सही है कि मुसलमान हर नौ से परेशान हैं, इनफरादी मुश्किलात मुस्तकिल घेरे हुए हैं और इज्तिमाई तफक्कुरात अलैदा दामनगीर हैं।
थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि आपकी उर्दू का भी मसला है, हाँ तफक्कुरात, हाँ ये अंग्रेज बदबख्त ने क्या हम में जुल्म ढाया, ना हमें अंग्रेजी आई है ना उर्दू आई है, हाँ उस बदबख्त ने ऐसा ड्रामा किया है, ना तो हमें अपनी जबान रही ना उसकी जबान आई, कुछ भी नहीं आया। एक बहुत बड़ा दौर था मुसलमानों का, इल्म अरबी में था, खत्म हो गया, फिर वो इल्म मुंतकिल हुआ फारसी में, खत्म हो गया, फिर वो इल्म मुंतकिल हुआ, उलमा की मेहनत थी, उर्दू में मुंतकिल हुआ, और हमारी नस्ल को अब उर्दू भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजी अच्छी आती है, एक लेटर अच्छे तरीके से, एक अच्छा खत अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, वही जो नेट पे फेसबुक पे अंग्रेजी के अल्फाज आते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बोलता है ये, तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं साथ साथ थोड़ा सा तर्जमा करता रहूंगा इंशाल्लाह।
लेकिन ये सवाल कि इनको क्या करना चाहिए, एक आम समझदार मुसलमान के कलम से भी ताज्जुब का सबब है, चे जाए के किसी ज़ेहिल्म के कलम से।
यानी ये सवाल करने वाला एक आलिम दीन था, ठीक है ना, तो हद फरमा रहा है कि भाई ये तो आलिम दीन के सामने तो सब चीज़ें सामने हैं, ये तो आपको सवाल करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हजरत ने फिर उसका जवाब दिया।
इस्लाम वो मज़हब है जिसके मुतालिक अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अपने कलाम पाक में तकमील का ऐलान फरमाया।
सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है ज़िंदगी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत हो और इस्लाम में ना हो। ہمارے نبی نے ہمیں کوئی بھیکاری نہیں بنایا کہ جاؤ تعلیمی نظام آسٹریلیا سے انگلینڈ سے لے لو اور سیاسی نظام جا کے فرانس سے لے لو اور معاشرتی نظام جا کے عیسائیوں سے لے لو اور شادیوں کا انداز جا کے ہندوؤں سے لے لو. بیکاری نہیں بنایا. ہمارے اسلام میں پورا ایک نظام زندگی ہے کہ قاضی کس انداز سے فیصلہ کرے, حکمران کس طریقے سے فیصلہ کرے, تاجر معیشت کس انداز سے اختیار کرے اور جھونپڑی والا اور کوٹھی والا زندگی کیسے گزارے. ایک مکمل زندگی ہے. ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں نا میرے پیاروں, خاص طور پہ جس نظام تعلیم سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں ایک بڑی خامی کیا ہے کہ ہماری نسل سمجھتی ہے کہ آج کے دور میں شاید اسلام قابل عمل نہیں, اور اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے ہم دنیا سے کٹ جائیں گے, ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا خطرہ ہے کہ آدمی مسلمان نہ رہے. قرآن کی آیت کا انکار ہے, اپنی نبی کی آیت کا زندگی کا انکار ہے, اسلام کی حقانیت کا انکار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قیامت زندگی کے لیے زندگی دی ہے قیامت تک کے لیے, اور ہم کہیں کہ یہ اس دور میں ترقی نہیں ہو سکتی, اس میں اس دور میں ہم زمانے میں عزت نہیں پا سکتے. یہ اس نظام تعلیم اور اس تہذیب کا نتیجہ ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ شاید ہمارے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, شاید ہمارے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی ذہن بٹھا دو کہ الحمدللہ الحمدللہ اسلام مکمل اسلامی زندگی کا نام ہے. جب آیت اتری نا ایک اسلام کے بارے میں آخری آیت, اور ایک عیسائی یہودی نے سنی اور وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہارا دین مکمل ہو گیا اور تمہیں تمہارے لیے اللہ نے ایک اسلام کی زندگی دے دی. یہ آیت اتری سب سے آخر میں. آیت عرفہ کا دن تھا, عرفات کے میدان میں جمعہ کا دن تھا. ایک یہودی نے جب یہ آیت سنی تو بڑا حیران ہوا اور مسلمانوں پہ رش کرنے لگا, مسلمانوں پہ رش کرنے لگا اور کہنے لگا اگر یہ آیت ہمارے دین میں آتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. اتنا بڑا مسلمانوں کو انعام اور اتنا بڑا اعزاز مسلمانوں کو کہ ان کی زندگی مکمل ہو گئی. تو اعتبار فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ جس دن اللہ نے ہمیں آیت دی مسلمانوں کے دو عیدیں تھیں, جمعہ کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا. تو ایک بہت بڑی دولت ہے کہ مکمل ضابطہ زندگی ہے. یاد دیکھو نا ہمارے نبی نے یہ بتایا نا بیت اللہ کے اندر کیسے داخل ہونا ہے, یہ بتایا ہے, اور ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ باتھ روم میں کیسے داخل ہونا ہے, یہ بھی بتایا ہے, نکلنا کیسے جانا کیسے, دین کی اتنی عظیم و شان شکل بیت اللہ میں کیسے داخل ہونا ہے, لیکن انسانی ضرورت یہ بھی ہے نا کہ باتھ روم میں کیسے داخل ہونا ہے, وہ بھی بتایا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور پھر سبحان اللہ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ بھی ہے, یعنی یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بال بنائے تو کنگھی کیسے کی, یہ بھی موجود ہے, کنگھی کیسے کی, یہ بھی موجود ہے. جب کھانا کھایا تو آپ نے انگلیاں کیسے چاٹی, یہ بھی موجود ہے. جب آپ بستر پہ گئے تو آپ لیٹے کیسے, یہ بھی موجود ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا. کوئی چیز ہی بھی ایسی نہیں ہے کہ مسلمان کہے کہ پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے, مسلمان کہے کہ اب کیا کرنا ہے. سبھی چیز الحمدللہ موجود ہے اور محفوظ ہے اور اللہ کے نبی کے واسطے سے امت کو ملی ہے. اور چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ نے اپنے نبی کا دین بھی محفوظ رکھا, طریقے بھی محفوظ رکھے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی نے کی ہے اور آج امت تک محفوظ نہ ہو.
اور اس احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمغہ عطا فرمایا, اور کن پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور اس تکمیل سے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا, اور میں اس بات سے خوش ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دین اور مذہب اسلام ہو, یعنی مذہب اسلام تمہارے لیے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے.
بعض بچے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اپنا نام بدل لیتے ہیں, اور یہ ٹونی, اس کو کوئی ٹونی کہے تو اچھا لگتا ہے, لیکن اسے کوئی کہے عبداللہ عبدالرحمان اچھا نہیں لگتا. ہاں ٹونی کہنا اچھا لگتا ہے, کیوں؟ کہیں ایسا نہ لگے کہ میں مسلمان لگ رہا ہوں, اور میرے ابا نے مسلمانوں کا اور ایک اچھا نام رکھ دیا عبداللہ عبدالرحمن, یہ اچھا نہیں لگا اس کو. یہ احساس کمتری ہے, یہ احساس کمتری ہے, یہ احساس کمتری ہے. مسلمان تو ویسے ہی بہت وسیع و ظرف ہے, ہاں, لیکن آپ دیکھیں کبھی انگریز نے آپ کا کرتا پہنا ہے, آپ کا جبہ پہنا ہے, اور آپ کے بڑا دل گردہ ہے, ٹائی بھی پہن لیتے ہیں, سب کچھ پہن لیتے ہیں, تو تنگ نظر تو وہ ہے نا, وہ نہیں پہنے آپ کا لباس. وہ دفتری زندگی میں کبھی آپ کا لباس نہیں پہنے گا, وہ اپنی میٹنگ میں کبھی آپ کا لباس نہیں پہنے گا, وہ آپ کے حکومتی اپنے عہدوں میں کبھی آپ کا لباس نہیں پہنے, کبھی نہیں پہنے گا, تنگ نظر ہے, نہیں پہنے گا آپ کا اپنا لباس.
کتنا ہی خوش کر دینے والا یہ امتیاز ہے, ایسے مکمل دین کا دعویٰ کرنے والے, ایسے کامل مذہب کے پیرو اس میں پریشان ہوں کہ ایسے حالات میں مسلمان کیا کریں. اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دیے ہوں, ان کے فائدے اور نقصانات نہ بتا دیے ہوں. پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے, بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفتہ جماعت نے ان سب کو عملی جامع پہنا کر سبحان اس پر اللہ عمل کر کے.
ہمارا دین صرف, یعنی یوں کہیے کہ الفاظ میں نہیں ہے, بلکہ زمین پر اس دین پر عمل کرنے والا نقشہ بھی موجود ہے کہ نبی نے کہا تو لوگوں نے کیا کیسے, نبی نے بتایا لوگوں نے کیا کیسے, حکمرانی سے لے کر جھونپڑی تک نبی نے بتایا اور امت میں کے افراد نے وہ کیا, بھی قاضی بھی بنے, حکمران بھی بنے, ایسا ہی ہے نا بھائی, حکمران بھی بنے, قاضی بھی بنے, صلح بھی کی, جنگ بھی کی, اپنوں کے ساتھ کیسے رہے, بیگانوں کے ساتھ کیسے رہے, یعنی تجارت کیسے کی, زراعت کیسے کی, مزدوری کیسے کی, بیوی کے ساتھ کیسے رہے, بچوں کے ساتھ کیسے رہے, باہر کیسے رہے. ایسا نہیں کہ صرف نبی نے بتایا اور زمین پہ کسی نے اس پہ عمل نہ کیا ہو, وہ پوری زندگی کا عملی نقشہ بھی موجود ہے.
الغرض دین و دنیا کی فلاح بھی رسول کی اتباع میں پوشیدہ اور منحصر ہے. مگر
صرف دین نہیں, دنیا آخرت نہیں, دنیا کی کامیابی بھی نبی کی زندگی میں ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہم عیسائیوں کی طرح دین دنیا کو الگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو دین پہ چلے گا اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی اور جو دنیا پہ چلے گا اس کی آخرت بالکل خراب ہو جائے گی. نہ نہ, یہ مسلمانوں کا دین ہے. مسلمانوں کا دین کیا ہے کہ بازار سے بھی دین ہو سکتا ہے, گلی کے اندر بھی دین ہو سکتا ہے. مسلمانوں کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بن سکتی ہے اور آخرت کے ساتھ دنیا بھی بن سکتی ہے. عیسائیوں یہ تھا کہ جو اللہ کا بننا چاہتا ہے اسے جنگل میں رہنا پڑے گا, اسے پہاڑوں میں رہنا پڑے گا, دنیا سے سب سے ہٹ کٹ کے رہنا پڑے گا. لیکن ہمارا نبی ایسا نہیں ہے, ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ دنیا میں رہو, دنیا کے کام کاج میں رہو, لیکن آخرت کو سامنے رکھے گا. بس یہ دیکھو کہ ہمارے نبی نے یہ دنیا کی کیسی ہے, وہ بھی دین ہو جائے گا. تفریق نہیں ہے دین دنیا میں.
مگر جب ہم لوگ رسول کی اتباع کو پرانی باتیں اور اس کی سنتوں پر مر مٹنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے, اور دنیا کا جو حال ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم,
جب ہم نبی کے طور طریقوں کے بارے میں یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ تنگ نظری ہے تو پھر تو بربادی ہے. نبی کا کام کیسے تنگ نظری ہو سکتا ہے؟ لیکن کوئی آدمی نبی کو تو کہے گا نہیں, کیا کہتا ہے؟ مولوی لوگ بڑے تنگ نظر ہیں. کیوں؟ اگر نبی کے بارے میں کہیں جوتے لگیں گے. تو اصل نشانہ تو دین ہے, اصل نشانہ تو اسلام ہے, اصل نشانہ تو نبی ہے, لیکن کہتے ہیں یہ تنگ نظری کی بات ہے. دیکھو اگر اسکول کے اندر ہو, اسکول کے اندر اسکول والے کہتے ہیں بھائی پینٹ پہن کے آنی ہے اور اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے, شرٹ ایسی ہونی چاہیے اور موزے ایسے ہونے چاہیے اور شوز ایسے ہونے چاہیے. ہاں ہم اور سب بچوں کے لیے ضروری ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ڈسپلن ہے یار, بڑا ڈسپلن ہے. وہاں یہ نہیں کہتے یار یہ کوئی تنگ نظری والی بات ہے, اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ کلر ایسا ہو جسے کہیں کہ شرٹ ایسی ہو اور موزے ایسے ہوں اور جوتے ایسے ہوں, اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ڈسپلن ہے, بڑا ڈسپلن ہے. ہاں اور اگر نبی کی تعلیم یہ ہو کہ ساری دنیا کا مسلمان ایسی شکل اختیار کرے اور ایسا لباس اختیار کرے کہ مشرق مغرب شمال جنوب کا مسلمان جہاں بھی ہو پہچان ہو جائے کہ یہ محمدی ہے, کہتے ہیں یار یہ تنگ نظری کی باتیں کر رہا, یہ تنگ نظری کی بات ہے. ادھر ڈسپلن اور ادھر تنگ نظری. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ تنگ نظری ہے, کہ بھائی اس کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ اور یہاں اگر کوئی کہتا ہو کہتا ہے کیا سارا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا سارا اسلام داڑھی میں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ سارا اسلام داڑھی میں ہے؟ لیکن اسلام میں بہرحال داڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو نبی کا کوئی طریقہ تنگ نظری کا نہیں ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور سکون صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور محدثین اعظم کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے. ایک طرف اس کو سامنے رکھو اور دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو.
ایک طرف نبی کی زندگی دیکھو اور ایک طرف ہم اپنے گھر کی زندگی دیکھیں, اپنے اسکول کی زندگی دیکھیں, اپنے بازار کی زندگی دیکھیں, اپنے معاشرے کی زندگی دیکھیں, تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جان بوجھ کر بہت بہادری سے چھوڑی جا رہی ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے.
یعنی نبی کی زندگی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے اسکول میں, یہ نہیں ہونی چاہیے کالج میں, یہ نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹی میں, یہ نہیں ہونی چاہیے شادی میں, اس محفل میں یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑا دل گردہ ہے.
اس کی طرح متوجہ کرنے والوں کو بے وقوف اور دین کا نا سمجھ بتایا جا رہا ہے. کیا اس ظلم کی کوئی حد ہے؟ ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا حق بنتا ہے؟ اور تقریروں اور تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں؟
جب تباہی اور پریشانی کے اسباب خود اختیار کریں اور پھر کیا شور کریں؟ پھر شور کا کیا فائدہ ہو؟ ہاں پیچس لانے کی دوائی کھاتا رہا ہے اور کہا پیچس ہو گئے پیچس ہو گئے, دوائی بھی کھا رہا ہے اور شور بھی بچا رہا ہے کہ پیٹ خراب ہو گیا. تو بربادی کے اسباب بھی اختیار کروں اور پھر بربادی کے بعد پیٹوں بھی صحیح کہ بربادی ہو گئی.
اللہ جل شانہ نے صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرما دیا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر.
یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچی, اور اللہ بہت ساری تمہاری کوتاہیوں کو درگزر بھی کر دیتا ہے, ورنہ سب پہ پکڑنا پہ آ جائے.
دوسری جگہ ارشاد پاک ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی.
چھوٹی سی نا, اگر آپ دیکھیں نبی کے زمانے میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں, اور بتائیے آج ہمارے یونیورسٹی میں کتنے بچے نماز پڑھتے ہیں, کالج میں کتنے جگہ پڑھتے ہیں, ہمارے خاندان میں کتنے پڑھتے ہیں, ہمارے بازار میں کتنے پڑھتے ہیں, پورے ملک کے سطح پہ کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں, اندازہ لگا بظاہر مسلمان ہیں. ایک وہ دور کہ جہاں کوئی ایک مسلمان کے کیا منافق کے لیے ہمت نہیں تھی کہ نماز چھوڑ دے. یعنی اب نماز پڑھنا چھوڑنا آسان ہے, پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. یعنی ماحول ایسا بن گیا ہمارا کہ نماز چھوڑنا آسان پڑھنا مشکل. ایئرپورٹ پہ پڑھنا مشکل, جہاز میں پڑھنا مشکل, سواری میں پڑھنا مشکل, تعلیمی ادارے میں نماز پڑھنا مشکل, چھوڑنا آسان ہے. اب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا ہے. جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے کافروں والا کام کیا ہے, کافروں والا کام کیا ہے. نبی نے بتایا یہ مسلمان والا کام نہیں, یہ ہندو والا کام ہے, عیسائیوں والا کام ہے, سکھوں والا کام ہے.
قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے خشکی اور تری, یعنی ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے.
یہ بھی قرآن کی آیت ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, 21 پارا ہے, کہ خشکی اور تری میں جہاں آپ کو فساد نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. اور ہم کیا کہتے ہیں, زلزلہ آ جائے کہتے ہیں نیچے پلیٹیں آپس میں مل گئی, ہاں سیلاب آ جائے انڈیا نے چھوڑ دیا پانی. ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تھپڑ تو نہیں لگ رہا, تنبیہ تو نہیں ہے. ہم ہر چیز کی مادی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں, ہر چیز کی. یوں ہو گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا.
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے, شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں. اس قسم کے مضامین کلام پاک میں دو چار جگہ نہیں سینکڑوں جگہ وارد ہیں. پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں, اے علی جو کچھ بھی تجھے پہنچے, مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو, وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے.
اب یہ کون کہہ رہا ہے, ایک طرف قرآن ایک طرف نبی. قرآن اور نبی کہہ رہا ہے, ہم اس کا اپنی زندگی میں اثر کتنا لیتے ہیں؟ کیا جو میرے اوپر حالات آئے ہیں میری کسی کمی کے بجائے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کو مدد کی بلاتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں, لیکن میں توبہ کتنی کرتا ہوں, میں استغفار کتنی کرتا ہوں, میں توبہ کتنی کرتا ہوں, میں استغفار کتنی کرتا ہوں. حالانکہ اللہ نے کہا ہے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, زم عربی میں, اردو عربی میں گناہ ہو کہتے ہیں, زم ہم نے جو انہیں پکڑا ہے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے. جی
حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا یا قدم کا ٹھوکر کھا جانا یا پتھر کہیں سے آ کر لگ جانا, جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ,
میں نے آپ کو کل واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص آگے جا رہا تھا اور اس کی پیشانی پہ خون لگا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گیا, یا رسول اللہ میں راستے میں جا رہا تھا, ایک عورت جا رہی تھی, اس کا حسن میری آنکھوں میں بیٹھ گیا, میں اس کو دیکھتے ہی چلا گیا دیکھتے ہی چلا گیا, آگے دیوار لگی ہوئی تھی, ٹکر لگ گئی, خون آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اذا اراد اللہ بعبده خيرا اجل له العقوبه, جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلا چاہتا ہے تو اس کی غلطی پر اسے سزا فوراً دیتا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے, فوراً ذہن کہاں بنایا, غلطی کی سزا مل گئی تمہیں, غلطی کی سزا مل گئی. اچھا پرانے لوگ بولتے تھے یار آج جھوٹ بولا ہے نا اس کا انجام دیکھ لیا میں نے, پہلے لوگ کہتے تھے کہ آج میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا نا اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے. اب تو ادھر ذہن جاتا ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی, فرمایا جو آدمی کسی کی بیٹی بہنا کے ساتھ اس کی عزت سے کھیلتا ہے تو اس کا گھر کی کوئی عورت اس کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. پھر ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی سنار تھا اور اس کے گھر میں بہت پرانا ملازم 30 سال 40 سال کا بڑا قابل اعتماد, اس نے اس سے پانی منگوایا, اس نے پانی دیا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو دبایا, وہ عورت تو چیخنے مارنے لگی, رونے لگ گئی کہ میرے اس ملازم نے جو اس کے پاس ہماری سب کچھ ہے اس نے آج کیا حرکت کی میرے ساتھ. شام کو واپس اس کا شوہر آیا, اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھا, کہا یہ کیا, کیوں رو رہی ہو؟ کہا یہ اس ملازم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. تو اسے فوراً احساس ہوا کہ آج ایک عورت آئی تھی اور میں اس کے بازو میں جسے کہیں کہ وہ ڈال رہا تھا, کیا کہتے ہیں اسے,
چوڑی
ڈال رہا تھا, اور اس چوڑی ڈالتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ دبا لیا. تو اللہ نے مجھے دکھا دیا تو نے وہاں یہ کیا ہے, ہم تمہارے گھر میں اپنا نتیجہ دیکھو گے. تو بس اوقات جس رخ کا گناہ ہوتا ہے اسی رخ کی سزا ملتی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس نے کسی کی بیٹی بہنا کے آبرو پر حملہ کیا تو سمجھ جائے کہ اس کے خاندان میں کسی نہ کسی کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کوئی اندھیر نگری ہے, اس کا ریئیکشن نہ ہو, ایسا نہیں ہے کہ ریئیکشن نہ ہو. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, کہنے لگا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے زنا کروں. تو سننے والے کہ بدتمیز آدمی کیسی بات کر رہا ہے, آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے نا, کہتے بدتمیز نبی کے سامنے کیا کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی شفقت پیار سمجھ گیا, نہ سمجھ ہے نوجوان ہے, بلا لیا اور اس سے کہا بیٹے زنا کرنا چاہتے ہو, بس مجھے یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے کیسا لگے گا. کہا یا رسول اللہ مجھے پسند نہیں ہے. کہا تمہاری بہن کے ساتھ, کہا پسند نہیں ہے. کہا تمہاری بیٹی کے ساتھ, کہا پسند نہیں ہے. کہا تمہاری بیوی کے ساتھ, کہا نہیں پسند. فرمایا تم جیسے کسی ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. یہ کہنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے پھر اسے دعا دی اور سبحان اللہ اس دعا کی برکت سے اور نبی کے اس نصیحت کی برکت سے فرمایا مجھے اس گناہ سے نفرت سی ہو گئی. تو آدمی یہ سوچے کہ جو میں کرنے لگا ہوں, میرے گھر میں میری بیٹی بھی ہے, میری ماں بھی ہے, میری بیوی بھی ہے, میری بہن بھی ہے, ذرا یہ سوچ لے ہاں, تو اس کے لیے قابو کرنا آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو. اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا. اگر اس کے اندر ضمیر ہے, کچھ زندگی ہے, کچھ اندر ہے, انسانیت ہے, تو وہ اسے روک لے گی, وہ اسے روک لے گی کہ یہ کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے اندھیر نگری ہے, بلکہ ریئیکشن ہوتا ہے, دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن ہوتا ہے, کسی نہ کسی انداز میں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجل له العقوبہ, جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ فوراً سزا دیتے ہیں.
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندے کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی, لوگ عیادت کے لیے آئے اور افسوس کرنے لگے. فرمایا افسوس کی کیا بات ہے, کسی گناہ کی وجہ سے بات پیش آئی ہے. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کے بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے. پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے.
قرآن یاد بھول گیا کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنا بڑا نقصان ہے. 10 آدمیوں کو جنت لے کے جا سکتا تھا, اور جنت میں لے کے جانا کیا وہ ویزا کروڑوں میں ملتا ہے, اربوں میں ملتا ہے, خربوں میں ملتا ہے؟ وہ کتنا قیمتی ویزا ہے. اور 10 آدمیوں کے ویزے اس کے پاس تھے, ایک ویزا خربوں میں بھی نہیں ملتا, اور یہ بھول گیا تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے. اور اس مصیبت کے پیچھے کیا ہے, گناہ ہے. کیا ہے, گناہ ہے. کیا ہے, گناہ ہے. گناہ کی نحوست سے یہ مرنے سے پہلے قرآن بھول گیا, کتنی بڑی مصیبت ہے بتائیے, کتنا بڑا نقصان کیا اس نے. کسی کے آدمی کے لاکھ روپے گم ہو جائیں, کروڑ روپے گم ہو جائیں, ارب روپے گم ہو جائیں, خربوں گم ہو جائیں, کیا خیال ہے؟ یہ تو اس سے بڑا نقصان ہے. ہوا کیوں, گناہ کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا ریئیکشن نہیں ہوتا.
اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ
والسلام, ہاں بعض جگہ پر اور مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پہ مسلمانوں پر, نبی پر جو ازمائش آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. نبی پر ازمائش گناہوں کی وجہ سے, وہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے.
مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی تفصیل کرنا مقصود نہیں ہے کہ تمام احتمالات کو ذکر کروں, میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں ایک قاعدہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہریلے اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ چنانچہ
گناہوں کے اثرات اتنے سنگین ہیں، اتنے سنگین ہیں کہ جو وہ مصیبت عمومی آتی ہے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے آخری زمانے میں خصف ہوگا۔
خصف ہوگا یعنی اس امت کے آخری دور میں خصف ہوگا، زمین پھٹے گی، لوگ اندر چلے جائیں گے۔
اور مسخ ہوگا،
مسخ ہوگا، شکلیں بدل جائیں گی۔
اور قذف ہوگا کہ آسمان سے
پتھر برسیں گے۔
کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب خباثت کی کثرت ہو جائے۔
ہاں نیک لوگ ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب گندگی بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس کے اثرات سب پر پڑیں گے۔
خباثت کی کثرت کے وقت صلحاء کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ حق تعالی شانو تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ بعض احادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہوں گی، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالی شانو اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔
دوست ہے اور اس میں ایک دوست بڑا غلط کام کر رہا ہے اور دوسرے سارے دوست اس کو روک سکتے ہیں، نہیں روک رہے، تو خطرہ ہے کہ یہ اس مصیبت میں یہ بھی گرفتار ہو جائیں یا تو پھر ہٹ جائیں۔ یہ کیا بات ہے، وہ شراب پی رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بدکاری کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، روک سکتے ہیں اس کو؟ اگر نہیں روک سکتے پھر دوستی کس چیز کی؟ تو خطرہ ہے کہ اس مصیبت جو اس پر آئے گی ان پر بھی آئے گی۔ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی فیقدرون علی ان یغیروا ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا او کما قال، کہ پھر نہیں تو مرنے سے پہلے جو مصیبت آئے گی وہ سب پہ آئے گی۔
ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے الٹ دینے کا حکم فرمایا، انہوں نے عرض کیا، اس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے مگر میری وجہ سے کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا۔
ٹھیک ہے، بزرگ ہے، بہت اچھی عبادت کر رہا ہے، لیکن میری نافرمانی دے کر اس کی پیشانی میں بل ہی نہیں آتا، اسے کوئی ناگواری نہیں ہوتی، میری نافرمانی دے کر تکلیف ہی نہیں ہوتی اس کو بھی مار دو۔ یعنی اس کے اندر غیرت نہیں ہے، غیرت ایمانی غیرت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے ایمانی۔ اپنی ماں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی شان کے بارے میں بڑی غیرت کھاتا ہے، لیکن اللہ کے حق میں غیرت نہیں کھاتا۔ کوئی اسے کچھ کہہ دے؟
اس قسم کی اور سینکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن سب کو ذکر کرنا تو مشکل ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں، یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو۔
ٹھیک ہے، آپ کو ادارے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں چیزوں کو نہیں روک سکتے آپ، لیکن کم سے کم آپ کو رنج تو ہونا چاہیے نا، غم تو ہونا چاہیے نا، تکلیف تو ہونا چاہیے نا۔ یہ بھی اگر ہے تو علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، یہ بھی علامت ہے کہ ایمان ہے۔ اور اگر وہ کر رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں، وہ کس رہے ہیں تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو داد دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ اس گناہ میں شریک ہیں، اس سے آپ اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔
اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر گناہ میں ہم ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، اور پچھلی آیات اور احادیث کی بنا پر کتنے عذاب اور حوادث ہم پر مسلط ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر کتنی بے چینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوں؟ یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابل فخر ہے،
یعنی گناہ بھی کرتا ہے فخر بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، یعنی وہ فخر آگے دوستوں میں آگے بتاتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا، یعنی گناہ اسٹیٹس بن گیا ہے، گناہ اسٹیٹس بن گیا ہے۔ ایک دم شرم آتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، چپکے سے کر لیا، اندھیرے میں کر لیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، نہ نہ، اس کو مووی بنا کے لے کے آتا ہے، ویڈیو بناتا ہے اس کی اور دوستوں میں آ کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کی معافی ہو سکتی ہے لیکن جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں کہ معافی نہیں، ان سے اللہ پھر معافی کو توفیق چھین لیتا ہے۔
ہمارے یہاں تو ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے اور کفر کی باتیں کرنے والا روشن خیال سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی شخص انکار کرے یا کرنا چاہے تو وہ کٹ ملا ہے، دنیا کے حالات سے اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے، بیچارہ جاہل ہے اور ترقی کا دشمن ہے۔
یعنی جو جتنا بے دین ہے وہ ہمارا اتنا مقبول ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، اتنی اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اتنا اس کے لیے پروٹوکول ہے، جس کی زندگی میں جتنی زیادہ غلاظت ہے اور جتنی زیادہ گندگی ہے، ہاں اس کا اتنا اسٹیٹس ہے۔ حالانکہ جن کی زندگیاں دیکھ کر پڑھ کر گھن آئے۔
یہ تو عمومی ارشادات تھے، اب چند جزئی ارشادات دیکھتے جاؤ۔ مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے، بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے، اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا ہے۔ نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں، ان کو مختصر طور پر میں اپنے رسالے فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے۔
چلو ابا پڑھ رہا ہے اور جوان بیٹا گھر میں نہیں پڑھ رہا، فکر ہی نہیں، ماں پڑھ رہی ہے اب بیٹی نہیں پڑھ رہی، فکر ہی نہیں۔ یعنی کوئی نماز اتنی بڑی چیز ہوتی تو یوں وہ اپنے گھر میں اس بے نمازی کو کیسے قبول کرتا؟ اگلی بات بتاؤں، شراب سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ فرض نماز کا چھوڑنا ہے، فرض نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ، شراب سے بڑا گناہ، من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر۔ یہ بات اللہ کے نبی نے شرابی اور زانی کے لیے نہیں کہی، لیکن بے نمازی کے لیے کہی۔ کلمے کے بعد جو سب سے بڑا اسلام کا فریضہ وہ نماز ہے، اور بتائیے میرے گھر میں کتنا ہے، ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ اسلام کا پہلا قدم نماز سے ہے، اور اسلام سے نکلنے کا آخری قدم نماز چھوڑنا ہے۔ نماز، اسلام میں داخل ہونے کا پہلا قدم نماز ہے، یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے اسلام کا، پورا اسلام یہ نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ نماز، پھر ختم، چھٹی۔ ایک دو تین چار پانچ چھ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ مرتبہ اللہ نہیں کہا، اللہ نے ستر اسی مرتبہ قرآن میں کہا ہے نماز کا، اور مسلمان کی زندگی میں اس کا اثر کتنا ہے؟ تو میرے پیارو، اللہ نے آپ کو تو ماحول دے دیا، موقع دے دیا، ٹھیک ہے نا، اپنی زندگیاں ہم نے بدل لی ہے، اسی دنیا میں رہ کر، انہی کالجوں میں، انہی یونیورسٹیوں میں، انہی تعلیمی اداروں میں، ہاں اور انہی بازاروں میں، انہی دفتروں میں، انہی فیکٹریوں میں کام کرنا ہے، لیکن ہم نے اسلام کا نمونہ پیش کرنا ہے، اپنی نبی کی زندگی پیش کرنی ہے. تو اللہ سے مانگے بھی صحیح، حوصلہ کرے، ہمت سے کام لے، اللہ سے مانگے اور یہاں اپنے اوپر محنت کرے. نہ جانے کتنے لوگ آپ کی برکت سے، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں بدل جائیں. تو یہ موقع ہے میرے عزیزوں، خوب اللہ سے مانگیں، نوافل تلاوت اپنے اندر مضبوطی لے کے آئیں. اب جن ساتھیوں نے آرام فرمانا ہے آرام فرما لیں، اور تلاوت کرنی ہے تلاوت کر لیں، نفل پڑھنے ہیں نفل پڑھ لیں، لیکن تیسری بات نہ کریں. کیا گپ شپ، ٹھیک ہے نا؟ آرام فرمانا ہے آرام فرما لیں، تلاوت کرنی ہے تلاوت کر لیں، نفل پڑھنے ہیں نفل پڑھ لیں، ہاں سیکھنا سکھانا کرنا ہے وہ کر لے، ہاں ہلکے بنا کر کرسیوں میں بیٹھ کر بات چیت نہ، اچھا نہیں مسجد میں نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. کل محنت کی آج ضائع کر دیں، صبح سے لے کر اب تک محنت کی چند منٹوں میں ضائع کر دیں، نانا بھائی سنبھالنا بھی ہے نا. صرف نیکیاں کرنا نہیں ہے، نیکیوں کو سنبھالنا بھی ہے، نیکیوں کو سنبھالنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں کیونکہ آدمی جب باتیں کرتا ہے تو پھر لغویات ہی بولتا ہے، اور پھر تبصرے اور تجزیے بھی کرتا ہے، اور پھر گناہ بھی کرتا ہے. تو آرام فرما لیں، کوئی حرج نہیں، بہت مبارک آپ کا آرام کرنا بھی انشاءاللہ عبادت ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور ہمت ہے تلاوت کر لیں، ہمت ہے نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.